امام حسن آئے 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 امام حسن
لوگ میں اہل ازاگری اتنا سینا زن
آئے امام حسن آئے امام حسن
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب اله العالمين الذي سمي في السماء احمد وفي الارضين بأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش ازا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا اور بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل
محمد
رضان محترم آپ کی خدمت میں چند ایک نکات جس قدر دامن وقت میں گنجائش ہے اس کے دوران عرض کروں گا کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کریم اہل بیت سے منسوب یہ مجلس ہے میں دو تین نکات امام علیہ السلام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور ذکر مصائب سے اس مجلس کو متبرک کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود پڑھیے گا محمد و
علی محمد.
ایک نقطہ کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ حرم کے عنوان سے ہے کہ جس طرح مکان کے لحاظ سے کچھ جگہوں کو حرم قرار دیا ہے, جیسے جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد کی جگہ حرم ہے. حرم مطلب اس کا خاص احترام ہے. باقی زمین یقیناً ساری زمین خدا کی ہے لیکن کچھ جگہ خدا کے ساتھ خاص ہیں. ساری زمین کا مالک اللہ ہے, ساری زمین پروردگار کی ہے, لیکن کچھ جگہوں کی اہمیت کچھ جگہوں کی نسبت پروردگار کے ساتھ اور خدا کے خاص بندوں کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اس جگہ کی قدر و منزلت فضیلت باقی جگہ سے بڑھ جاتی ہے. اسی لیے زمین ساری اللہ کی, کہیں پہ بھی نماز پڑھیں پروردگار کے لیے, لیکن چونکہ کعبے کے ارد گرد حرم ہے, کعبے میں پڑھی جانے والی ایک رکعت نماز باقی زمین میں پڑھی جانے والی 100,000 رکعت کے برابر ہے. اس کی وجہ حرمت ہے, وہ خاص احترام کے جو اس جگہ کا ہے. اسی طرح مسجد نبوی اللہ کے نبی کا روضہ اور اس کے گرد کی جگہ, وہ بھی ایک حرم ہے. اسی طرح خود نجف اشرف امیر المومنین کی جو جہاں پہ مدفن ہے حرم ہے, کربلا معلہ حرم ہے, اسی طرہ باقی حرم کاظمین و سامرہ ہوں مشہد ہوں.
کیا بات ہے,
یہ حرم جگہ کے اعتبار سے ہیں تو لہٰذا ان کو ہم مکان کے حساب سے حرم کہتے ہیں. یہ حرم مکانی ہے. اب بہت سے لوگ آج کل کے دور میں, پرانے دور میں بھی سفر کی مشکلات تھیں, لوگ ان حرموں تک پہنچتے تھے کافی مشکلات کو عبور کر کے, لیکن اس زمانے کی مشکلات اور آج کی مشکلات میں فرق ہے. اس زمانے میں مشکلات سفر کی صعوبتیں ہوتی تھیں, لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے کہ زاد راہ کا ہونا اور اس کے باوجود بھی ظاہر ہے ابھی اربعین کے موقع پہ بھی بہت سارے مسائل اس طرح کے آئے کہ بہت سارے لوگ زاد راہ ہونے کے باوجود بھی بہت ساری مشکلات کا شکار رہے. تو یوں آج کے دور میں بھی یہ جو حرم مکانی ہے اس تک رسائی کافی دشوار ہے. بعض لوگ زیادہ سفر نہ ہونے کی وجہ سے حرم مکانی تک پہنچ نہیں پاتے. تو یاد رکھیں, جس طرح جگہ خاص ہو جائے, جس طرح وہ علاقہ مکان نسبت پا جائے, خاص ہو جائے خدا کے ساتھ خدا کے نمائندوں کے ساتھ, تو اس جگہ کی اہمیت و فضیلت بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے زمان اور وقت بھی جب نسبت پا جاتا ہے اللہ کے ساتھ یا اللہ کے نمائندوں کے ساتھ, تو اس زمان اور اس وقت میں بھی اور باقی زمان اور وقت میں فرق آ جاتا ہے. جیسے یہ ایک سادہ سی مثال جو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے, دنوں میں سے جمعہ کا دن باقی دنوں پہ فضیلت رکھتا ہے, راتوں میں سے شب جمعہ باقی راتوں پہ فضیلت رکھتی ہے. حالانکہ دن بھی اسی طرح کا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, رات بھی اسی طرح کی ہے, لیکن فضیلت رکھتا ہے نسبت کی وجہ سے. اسی طرح جو دن اللہ کے نبی کی ولادت کا دن ہوگا وہ دن بھی خاص ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دن بھی خاص احترام رکھتا ہے.
کیا بات ہے,
جس طرح مکان خاص احترام رکھے تو وہ حرم ہوتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں حرم مکانی. اگر زمان خاص ہو جائے, احترام خاص ہو, تو اس کو حرم زمانی کہا جاتا ہے. وہ بھی حرم ہے لیکن زمانی ہے. اب یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ, ان کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اگر حرم مکانی تک دسترس نہ ہو تو وہ خدا کے آگے اس دنیا کے بعد گلہ نہیں کر پائیں گے کہ خدا ہماری دسترس میں نہیں تھا کہ ہم حرم مکانی پہنچ سکتے. تو ان سے کہا جائے گا تمہاری دسترس میں حرم زمانی موجود تھا، تمہارے لیے زمان کے حساب سے جو حرم تھا وہ تمہارے ہاتھ میں تھا، تمہارے اندر موجود تھا، تمہارے پاس. یہ جن ایام سے میں اور آپ گزریں، جس معصوم کی ولادت کا دن ہو یا شہادت کا دن ہو، وہ حرم زمانی ہوتا ہے. اس دن میں اور باقی دنوں میں فرق ہے. جیسے زمین کے خطے کے حساب سے اس زمین پہ بھی فرش اعضا بچھائیں، یہاں مجلس اعضا ہو، ایک اس کی جگہ ہے، لیکن یہیں فرش اعضا کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہو تو فرق کرتا ہے، کیونکہ جگہ کی تبدیلی وہ حرم خاص ہے. تو پس زمان بھی، وقت بھی حرم خاص ہے. لہذا عام دنوں میں انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے، کسی سائل کی مدد کرتا ہے، کوئی نیکی انجام دیتا ہے، تو اس میں اور تین شعبان کو کی جانے والی نیکی میں فرق آ جائے گا، کیونکہ تین شعبان امام حسین کی ولادت کا دن تھا، حرم زمانی تھا. تو اس دن اگر کسی نے نیکی انجام دی ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، سال کے کچھ ایام میں ایک روزہ 60 سال کے روزے کے برابر ہے، حالانکہ دن تو باقی دنوں کی طرح ہے، لیکن چونکہ وہ دن حرمت خاص رکھنے کی وجہ سے حرم زمانی بن گیا ہے. بس حرم مکانی کی طرح حرم زمانی بھی ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب یہ اندازہ رکھیے گا، میں نے ابھی بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ پروردگار کا ایک خاص انتخاب ہے، یہ خدا کا حسن انتخاب ہے کہ جس طرح کربلا میں جائیں تو ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا روضہ مطہر، ایک طرف حضرت عباس کا روضہ مبارک، اور ان کے درمیان کی جگہ کو بین الحرمین کہتے ہیں. درست ہے، یہ ہے مکانی حرم. آپ دیکھیں خدا نے وہاں جو نہ پہنچ سکے اس کے لیے زمانی حرم بھی اسی طرح سے بنا دیا ہے. تین شعبان مولا حسین کی ولادت، 4 شعبان حضرت عباس کی، دونوں کے درمیانی زمانی بین الحرمین بن جاتی ہے. تین شعبان کا دن حرم زمانی امام حسین، 4 شعبان کا دن حرم زمانی حضرت عباس، اب درمیان کی رات زمانی بین الحرمین بن گئی. بس یہ یاد رکھیں، یہ حرمت ہے رکھتا ہے، زمان حرمت رکھتا ہے. اور دوسرا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہوگا، اگر کسی نے کسی کو خدا نخواستہ گالی دی، تو گالی دینا ایک قبیح عمل ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. عام جگہوں پہ کسی نے کسی کو گالی دی برا ہے، لیکن اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی حرم میں بیٹھ کے گالی دی تو سب لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے زیادہ خطرناک کام، حالانکہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی گالی نکالے گناہ کبیرہ ہے، لیکن حرم میں اگر ایسا کیا، کعبے میں ایسا کیا، مسجد نبوی میں ایسا کیا، نجف اشرف میں خدا نخواستہ ایسا کیا، مولا حسین کے حرم میں ایسا کیا، تو یہ شدت بڑھ گئی، کیونکہ اس نے دو حرمتیں توڑی. ایک تو خدا کا وہ حکم جو تھا گالی سے منع کرنے والا، وہ توڑا، دوسرا اس جگہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. اسی طرح حرم زمانی بھی یہی حرمت رکھتا ہے.
کیا بات،
عام دنوں میں کچھ غلط کرے اس کے نامۂ اعمال میں اس کی سزا اپنی جگہ، لیکن اگر تین شعبان والے دن کرے تو نسبتاً بڑھ جائے گا، شدت اس کی بڑھ جائے گی. لہٰذا مجھے اور آپ کو بالخصوص، میں عموماً ان مومنین کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس کو حرم مکانی نصیب نہ ہوا ہو تو وہ مطمئن رہیں، خدا نے حرم زمانی آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. نہ کسی زاد راہ کی ضرورت، نہ کسی سفر کی صعوبت، نہ کوئی پاسپورٹ، نہ کوئی ویزا، جہاں ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے حرم زمانی نصیب ہو گیا ہے. اب اگر اس کا لحاظ کرے گا، اگر اس کی حرمت کا لحاظ کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اس کا احترام کرے گا، تو پھر یقیناً کل بروز حشر ان حرم زمانی میں کیے گئے اعمال کا اجر جب اپنے نامۂ اعمال میں دیکھے گا تو اس وقت اسے اس حقیقت کا بہترین انداز میں ادراک ہوگا. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین عالی مقام شہید کربلا مظلوم کربلا والانتار صلوات
اللہم
صل علی محمد و آل محمد.
بس یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں حرم زمانی کو سمجھانے کی کوشش کی. یہ یاد رکھیں, آپ خود دیکھیں رمضان المبارک زمان ہے, مکان نہیں ہے, زمان ہے لیکن خاص ہے. سانس لے گا تسبیح شمار ہوگی کیونکہ زمان کی اپنی ایک حرمت ہے.
کیا بات ہے,
روز عرفہ دن ہے, کوئی مکان نہیں ہے, لیکن روز عرفہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں درود پڑھے گا محمد
علیہ وسلم. صلی علی محمد محمد.
اب یہ بھی ایک نقطہ, چونکہ ابھی لائٹ جانے کی وجہ سے شدت موسم کی آپ سب اس کے شکار ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ابلاغ کرنا ضروری ہے.
کچھ کرنے کے لیے
تو یاد رکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تقریباً اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ وہ ناممکن کے حد تک ہوتی ہیں. کچھ چیزوں کا مشکل ہونا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ تقریباً ناممکن کے بارڈر پہ ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا گہری بات ہے, تھوڑا سا مشکل نقطہ ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھانے کی. میں حرم زمانے چاہ رہا ہوں اچھی طرح ہضم ہو جائے. اگر یہیں ایک نقطہ بھی ہو جائے تو میں ایک نقطہ بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ.
کہ کچھ چیزیں اس قدر مشکل ہوتی ہیں کہ ناممکن کے قریب ہوتی ہیں. بچوں میں کچھ عادتیں, مثلا بعد میں گھر کے ماحول اور اسکول کے ماحول, دوستوں, اساتذہ یا جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, جہاں کھیلتا کودتا ہے, ان اس ماحول کے اثر کی وجہ سے کچھ عادتیں بچوں میں آتی ہیں. ان عادتوں کی اصلاح, ان عادتوں کو ٹھیک کرنا نسبتاً آسان ہے, لیکن کچھ عادتیں نطفے کے ساتھ شامل ہوتی ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں نا جینیٹکلی آئیں گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جینیٹکلی صرف بیماریاں ہی آتی ہیں, یا بالوں کا رنگ آتا ہے, چہرے کا یعنی اسکن کا کلر آتا ہے, یا چہرے کی وہ تراش خراش آتی ہے. صرف یہ نہیں آتے, عادتیں بھی آتی ہیں نطفے کے اندر, ڈی این اے کے اندر. اب تو سائنس نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا کہ ڈی این اے کے اندر سب کچھ ہوتا ہے, مزاج, صلاحیت, ذہانت, کس طرح کا مزاج ہوگا, کیا غصے والا ہوگا, کیسا مزاج رکھے گا, دین کی طرف مائل ہوگا, دین سے برگشتہ ہوگا, یہ سب کچھ ڈی این اے میں ہوتا ہے.
اچھا,
اب یہ چیز آپ نے سائنس کے الفاظ کو اس طرح سے سمجھ لیا ہے. اب آپ حدیث سنیں, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں, السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. سعادت مند ماں کے پیٹ سے سعادت مند ہوتا ہے, اور شقی ماں کے پیٹ سے شقی ہوتا ہے. مطلب یعنی اثر ڈی این اے جو ہے, نطفے کا جو اثر ہے وہ بن جاتا ہے. میں نے جو کہا نا آپ سے, کچھ چیزیں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ ناممکن. اگر کسی فرد میں, کسی بچے میں, کسی انسان میں عادت جینیٹکلی آئی ہوئی ہو تو اس عادت کو بدلنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ گویا ناممکن ہو. یہ بات یاد رکھیں, میں نے جو آپ کی خدمت میں جو تمہید باندھی ہے اس کو ذہن میں رکھیں. لیکن یہ سارا میں آپ کو بتانا, اصل میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ حرم زمانی سمجھانا چاہ رہا ہوں. مولا علی کا فرمان آپ نے سنا, السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. سعادت مند ماں کے پیٹ سے سعادت مند, شقی جو ہے وہ ماں شکم مادر سے ہی شقی. اب آپ سوال ذہن میں آ جائے کسی کے بھی, اگر فرض کریں کوئی انسان, والدین ایسے ہوں ان کے مزاج اور ان کی عادتوں کی بری چیزیں شکم مادر میں موجود بچے میں منتقل ہو چکی ہیں, بچہ بھی شکم مادر میں ہی ہے, اور وہ بچہ شکم مادر میں شقی تخلیق ہو چکا ہے, اب اگر سوال ذہن میں آ جائے کیا ممکن ہے, کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ شکم مادر میں موجود یہ بچہ شکم کے اندر ہی دوبارہ سعید ہو جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ممکنات میں سے سمجھ میں یعنی یہ موضوع تو ایسا ہے, ہم نے عملی طور پہ, خود میں نے, میرا تعلق رہا اس شعبے کے ساتھ, عملی طور پہ اس مشکل کو فیس کیا ہے. بچوں کی تربیت میں دیکھتے تھے, کچھ بچوں میں بہت کام کیا, بہت محنت کی, دیکھا تو ایک خاص صفت ہے جا ہی نہیں رہی بچے سے, اور ہم نے ڈیپ جب مشاہدہ کر کے دیکھا تو دیکھا بچہ خود بھی اس عادت کو چھوڑنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں چھوڑ پا رہا, وہ خود پسند نہیں کر رہا. تو ہم نے اب اس کا گہرا مشاہدہ کیا تو پھر جا کے پتہ چلا بچے کے اندر یہ صفت جینیٹکلی آئی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ بیچارہ اسے ہٹا نہیں پا رہا. اب آپ کے ذہن میں تقریباً موضوع کسی حد تک بیٹھ گیا, اب آپ جملہ سنیں. میں نے کہا تھا حرم زمانی کا اثر, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نو ذوالحج کا دن, روز عرفہ کا دن تھا, مدینے میں امام علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے, اصحاب کچھ بیٹھے ہوئے تھے, گلی میں کسی کے مانگنے والے کی صدا گونجی, لوگوں میں سائل ہوں محتاج ہوں میری مدد کرو. نو ذوالحج عرفہ کا دن, جو ہی اس نے یہ صدا دی تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, کہا کس قدر یہ انسان بدبخت ہے, آج عرفے کا دن ہے اور خدا عطا کرنے کے معاملے میں, آج کے دن کی حرمت کی وجہ سے خدا اس قدر عطا کر رہا ہے کہ اگر خدا سے طلب کیا جائے تو شکم مادر میں شقی ہونے والا بچہ بھی سعید ہو جائے. یعنی یہ وہ بات ہے نا, میں نے کہا جو ناممکنات والی بات, یعنی امام فرما رہے آج کے دن کی حرمت خدا کے نزدیک اتنی ہے کہ اگر آج اگر خدا سے تقاضا کرے, ماں تقاضا کرے کہ پروردگارا میں جانتی ہوں میرے شوہر کا مزاج ایسا ہے, میرے بچے میں اس کے مزاج کی چیزیں آئی ہوں گی, لیکن میں روز عرفہ تجھ سے التجا کر رہی ہوں کہ وہ اگر مزاج کی, اس کی یا میری مزاج کی اگر بری صفات ہمارے بچے میں, شکم میں موجود بچے میں اگر آئی ہوئی ہیں تو تجھے روز عرفہ کا واسطہ ہے ہمارے اس بچے سے ان بری صفات مزاج کو ختم کر دے. چوتھے امام کی ضمانت کے مطابق یہ کام عرفہ کے دن ہونے والے, تو زمان حرمت رکھتا ہے, زمان حرم زمان ہے. اب ایک نقطہ اور, کیونکہ روز عرفہ کا ذکر ہے تو ایک نقطہ اور سننے, درود پڑے محمد وآل محمد.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہ دیکھیے گا کہ ماہ مبارک رمضان کس قدر اہمیت رکھتا ہے, پہلا عشرہ, اس سے زیادہ اہمیت دوسرے عشرے کی, دوسرے عشرے سے زیادہ اہمیت تیسرے کی, تیسرے عشرے میں سب سے زیادہ اہمیت شب قدر کی, اور بخشش و مغفرت کے اعتبار سے سب سے جو آخری چانس ہے اور سب سے زیادہ اس کے اندر گنجائش ہے وہ ہے شب عید. صبح عید ہے, چاند نظر آ گیا, اب شب عید ہے, رات آخری رات, صبح یکم شوال, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دو حدیثیں سماعت فرمائیں. پہلے حدیث, امام فرماتے ہیں ہر شب ماہ رمضان کی ہر شب کو پروردگار 100,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے, یعنی 100,000 لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں. پھر فرمایا پھر پورے ماہ رمضان میں جتنی گردنیں خدا نے آزاد کی ہیں اتنی ہی تعداد شب عید اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے. اب دوسری حدیث سنیں, آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان کہ رمضان گزر جائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. پھر فرمایا اگر ماہ رمضان گزر گیا اور اس بندے نے اپنی مغفرت نہ کروائی تو اب اس کی اگلے سال کے اندر مغفرت ہو ہی نہیں سکتی سوائے روز عرفہ کے, سوائے روز عرفہ. اگر یہ بندہ روز عرفہ میدان عرفات میں حاضر ہو جائے اور وہاں وقوف عرفات انجام دے تو رمضان میں اگر نہ بھی بخشا گیا ہو یہاں پروردگار اس کو بخش دے. یعنی زمان کی حرمت, زمان کا احترام. لہذا میں اور آپ آج کے بعد اس طرف توجہ کریں, جس دن کسی امام کی ولادت کا دن ہو, جس دن معصوم کی شہادت کا دن ہو, تو اس دن میں نے اور آپ نے خود کو حرم میں محسوس کرنا ہے. 3 شعبان ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں انسان موجود ہے, 4 شعبان ایسے ہی ہے جیسے مولا عباس کے حرم میں بیٹھا ہوا ہے. تو جس طرح حرم حضرت عباس کو گالی نکالنے کا سوچ ہی نہیں سکتا تو چار شعبان کو بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے انسان کو, تین شعبان کو بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے. لہذا ہمارے استاد کہتے تھے جب انہوں نے یہ موضوع سمجھایا تو فرمایا کس قدر خوش قسمتی ہے کہ خدا نے قبر سیدہ کو مخفی رکھا, مکانی حرم جناب سیدہ کا کسی کو معلوم نہیں ہے, راز ہے یہ, یہ ان رازوں میں سے ہے کہ جس کو نہیں کھولا گیا. لیکن کس قدر خوش قسمتی ہے انسان کی, مومنین کی, کہ جناب سیدہ کا حرم زمانی تمام معصومین سے سب سے زیادہ طولانی ہے. 13 جمادی الاول سے شروع ہوتا ہے اور 20 جمادی الثانی تک یہ سارے ایام ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں. یہ حرم زمانی ہے, جناب سیدہ ہے. لہذا میں اور آپ, ہم میں سے ہر وہ فرد جو حرم مکانی میں حاضر نہ ہو سکا, اس کے لیے حرم زمانی مہیا کر دیا گیا ہے. اگر حرم زمانی کا احترام کرے, لحاظ کرے, تو پھر انسان بہت کچھ حاصل کر سکے گا جو ہم متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھتے ہیں. درود پڑھیے گا محمد والے. بس ایک نقطہ اور آپ کی زحمت تمام. امام حسن مجتبی علیہ السلام, امام کی ذات اقدس میں بہت سے پہلو ہیں. میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. امام علیہ السلام نے خود, یہ سیرت مشترکہ میں سے ہے, تمام ائمہ کی صفات میں شامل ہیں, وہ صفات, وہ سیرت کہ جو, یعنی ایسے اعمال, ایسے کام جو تمام ائمہ نے اپنے دور میں انجام دی, اس کو ہم سیرت مشترکہ کہتے ہیں. سیرت خاصہ کہتے ہیں ہم ان اعمال کو جو ہر امام نے اپنے زمانے کے حساب سے انجام دیے, اس زمانے کے تقاضوں کے حساب سے جو کام انجام دیے وہ سیرت خاصہ کہلاتے ہیں. یہ سیرت مشترکہ ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں, آپ کی سیرت کے اندر ایک نقطہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کسی میں اہل بیت اطہار اگر کسی میں صلاحیت دیکھتے تھے, کسی میں اگر قابلیت دیکھتے تھے, تو آگے بڑھنے میں اس کی مدد کی جاتی تھی. اہل بیت اطہار کی مشترکہ صفت میں سے کہ اس کو آگے بڑھنے میں اس کی کمک کی جاتی تھی, اس کے ساتھ دیتے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کہیں سے آ رہے تھے تو ایک کھجور کے باغ میں ایک حبشی غلام کھانا کھانے کے لیے, روٹی کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. امام علیہ السلام نے گزرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو آپ رک گئے. وہ حبشی غلام ایک ایسا عمل انجام دے رہا تھا کہ جس کو دیکھا تو امام حسن علیہ السلام رک کر اسے دیکھنے لگے. وہ روٹی کھا رہا ہے, ایک کتا اس کے سامنے ہے, روٹی کا ایک نوالہ خود کھاتا ہے, دوسرا کتے کے آگے ڈال دے, ایک خود کھا رہا ہے دوسرے کتے کے آگے ڈال. وہ دور ایسا تھا نسبتاً غربت اور مشقتوں کا دور, لوگوں کے پاس خوراک کم ہوتی تھی. آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے کھانے میں سے آدھا کتے کو کھلائے, خود آدھا کھا لی. امام علیہ السلام اس کے پاس گئے, اس نے فرزند رسول کو آتے دیکھا, اٹھا, استقبال کیا, احتراماً کھڑا ہوا, دست بوسی کی. امام نے پوچھا کہ یہ تم نے جو کتے کو روٹی ڈالی, یہ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس غلام نے کہا, آقا, میرے سامنے ایک زندہ خدا کی مخلوق, زندہ جاندار موجود تھا, میری طرح بھوکا تھا. وہ کہتا ہے میرے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں اپنا پیٹ تو بھروں اور اپنے سامنے ایک جاندار کو کہ جو بھوکا ہے اسے بھوکا رہنے دوں, لہٰذا میں نے اپنے کھانے میں سے آدھا اس کو دے دیا. آپ نے پوچھا, اچھا تم کس کے غلام ہو؟ اس نے اپنے آقا کا نام بتایا. امام نے کہا, میرے واپس آنے تک یہیں پہ انتظار کرنا. آپ گئے اس کے آقا کے گھر میں, دستک دی, وہ باہر ہے, اس نے دیکھا فرزند رسول, دست بوسی کر کے کہا, میری خوش قسمتی میرے دروازے پہ آپ. کہا, وہ فلاں تمہارا غلام ہے؟ کہا, جی میرا ہے. کہا, تم اسے فروخت کر دو مجھے. چاہو تو اس کے بدلے غلام لے لو، چاہو تو اس کی قیمت لے لو. اس نے کہا وہ غلام میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں قیمت لے لو، اس کو قیمت ادا کر دو. پھر امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جن زمینوں پہ وہ کام کر رہا ہے زمینیں کتنی ہیں وہاں پہ تمہاری؟ اس نے بتایا کہ کھجور کا باغ ہے، کچھ کاشت کرنے کی زمینیں ہیں. امام علیہ السلام نے کہا دوسری جگہ بتایا وہاں پر میری زمینیں اور باغ ہیں، لہذا تم یہ میرے اس زمین کے ساتھ بدل لو، وہ تم لے لو یہ مجھے دے دو. اس نے قبول کر لیا اور زمین کی وہ سند بھی امام کے حوالے کر دی. زمین کی وہ سند لے کے امام علیہ السلام دوبارہ اسی باغ میں پہنچے. حبشی غلام انتظار میں ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے.
کیا بات ہے!
کھڑا ہوا، ہاتھوں کا بوسہ لے کے کہا اب تمہیں خوش قسمت ترین ہو گیا کیونکہ میں فرزند رسول کا غلام ہو گیا ہوں. اب جملہ سنے امام کا، امام نے فرمایا نہیں، جتنے لطیف جذبات تمہارے ہیں ان لطیف جذبات کے ساتھ تمہیں کسی کا بھی غلام نہیں ہونا چاہیے.
کیا بات ہے!
میں نے تمہیں خریدا ہے آزاد کرنے کے.
لہذا
کہا لہذا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، عرب میں اس زمانے میں غلام جب تک غلام ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش آقا کے ذمے ہوتی ہے. اگر وہ آزاد ہو جائے تو پھر یہ سارا اس نے خود کرنا ہے، اور وہ خود کرنے کے لیے ظاہر ہے انسان کو بہت ساری ضروریات. اسی لیے غلام آزاد ہونے سے گھبراتے تھے کہ بھائی آزاد ہوں گے تو کھائیں گے کیا، پھر رہیں گے کہاں پہ. اس نے فوراً کہا مجھے اپنی غلامی میں ہی رکھیں، مجھے آزاد نہ کریں. امام علیہ السلام مسکرا دیے، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن زمینوں پر تم کام کر رہے تھے میں نے یہ زمینیں تمہارے آقا سے خرید لی ہیں، اب یہ باغ اور زمینیں میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد تم ان کے مالک ہو، جیسے چاہو تم ان کا استعمال کرو. یہ کہا اور امام علیہ السلام چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ غلام زمین کا مالک ہو گیا، باغ کا مالک ہو گیا. کچھ ہی عرصے میں اس کا رہن سہن، لباس وغیرہ بدلا، بہتر ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا. بازار مدینہ میں کسی نے اس سے پوچھا تم تو غلام تھے، یہ تمہارے حالات کیسے بدلے؟ اس نے واقعہ سنایا. سنانے کے بعد کہا پہلے میرا جسم کسی کا غلام تھا. کہا امام حسن نے میرے جسم کو خرید کے آزاد کر دیا، لیکن اب میری روح، میرا دل ان کا غلام ہو چکا ہے. کہا میں قلباً ان کی غلامی میں ہوں.
برائے خشنود امام حسن مجتبی صفدِ کعبہ شہید مدینہ علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلہ.
بس امام نے جب اس میں صلاحیت دیکھی، جب اس میں قابلیت دیکھی، تو اس کو آگے بڑھنے میں اس کی مدد کی ہے. یہ سیرت ہے عزیزان محترم. اب میرے اور آپ کے لیے تو راستہ واضح ہے، ہمیں اگر اپنے ماتحت افراد میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں اگر کوئی جوان باصلاحیت نظر آئے، کوئی بچہ باصلاحیت نظر آئے، اور پتہ ہو کہ اس کو اگر تھوڑی سی اس کی مدد کی جائے، تھوڑی سی اس کو وسائل اس کے فراہم کر دیے جائیں، تو یہ جلدی ترقی کرے گا. تو یہاں پر تقاضے سیرت یہ ہے کہ یہ کام انجام دینا ہے. کس قدر خوبصورت ہوگا. مثلا یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کسی علاقے میں، ہمارے گلگت بلتستان کے علاقے میں، کہ ایک نیک انسان، واقعی سیرت معصومین پہ عمل پیرا انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوشش کی. اس کے بچے پڑھنے والے نہیں تھے تو اپنے بچوں کو کام پہ بھجوا دیا، اور اپنے رشتہ داروں میں ایک مستحق بیوہ، اس کے بچے بہت ذہین تھے، اس نے اپنے بچوں پر کرنے والا خرچہ ان بچوں پہ کرنا شروع کر دیا. پوچھنے والوں کو کہتا تھا میرے بچے پڑھنے والے نہیں تھے اس لیے خرچہ نہیں کیا، ان کے پاس ذہانت ہے، وسائل نہیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وسائل یہاں لگ جائیں تاکہ یہ بچے کسی مقام تک پہنچ جائیں. ان میں سے کوئی بچہ ڈاکٹر بنا، کوئی اچھے جگہوں پہ پہنچ گئے. وہ بعد میں وہ بچے جوان کہتے تھے کہ یہ ہمیں یہاں تک پہنچانے والا وہی بندہ خدا ہے کہ جس نے دیکھا کہ ہم میں صلاحیت ہے تو اس نے ہمارے اوپر خرچ کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنے بچے پہ کریں گے چاہے وہ صلاحیت رکھے یا نہ رکھے، رشتہ دار ہوں، جاس جاننے والے ہوں، مثلاً ماتحت کام میں، دکان پہ، فیکٹری میں، کسی بھی کام میں ماتحت بندہ آپ کے انڈر میں کام کرنے والا ملازم، اگر وہ باصلاحیت ہے، وہ خود کسی کام کی ملکیت میں آ سکتا ہے، اسے اگر تھوڑا سا آپ اس کا ساتھ دیں وہ مارکیٹ میں اچھا کام بنا سکتا ہے، اس کی تو مدد نہ کریں، اسے تو اپنا ماتحت ہی رکھنا چاہیں، اور اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو تمام تر اس کی خرابیوں کے باوجود، نااہل ہونے کے باوجود، ساری توجہ، سارا سرمایہ اس پہ لگا کر اسی کے اوپر رہیں گے، تو یاد رکھیں یہ زندگی سیرت معصومین سے بہت دور والی زندگی ہے۔ اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی سیرت اہل بیت کے قریب ترین زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے لوگ ڈرتے ہیں، ماتحت افراد کو آگے بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہو جناب؟ یہ پھر مارکیٹ میں ہمارے مقابلے پہ آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ اپنے رزق کے خود مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ خدا آپ کو رزق دے رہا ہے۔ اگر تو آپ کا رزق خدا دے رہا ہے تو پھر تو مطمئن رہیں، یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کوئی آپ کا رزق کاٹ سکتا ہے تو قرآن میں اللہ نے واضح کہا ہوا ہے، اللہ ہے کہ جو لوگوں کے رزق کو وسیع کرتا ہے اور لوگوں کا رزق ذرا تول کے کم کر کے دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو میں نے آپ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کا نقطہ عرض کیا ہے کہ امام نے اس غلام میں صلاحیت دیکھی، نہ فقط اسے آزاد کروایا، اسے زمین بھی دی، اسے نام دیا، اسے عزت و تکریم معاشرے کے اندر فراہم کر دی۔ یہ وہ سیرت ہے کہ جس کی طرف میں نے اور آپ نے رخ کر کے زندگی گزار دی۔ اگر میرا اور آپ کا رخ، اگر کم سے کم یہ ہو کہ رخ اس طرف ہو، کم سے کم یہ ہے، سمت سفر اگر صحیح ہو تو انسان کی رفتار کا مسئلہ نہیں ہے، رفتار کم ہو تو چلو دیر سے پہنچے گا لیکن پہنچ جائے گا، اگر رخ ہی صحیح نہ ہو، اہل بیت گئے ہوں مشرق کی طرف اور انسان الٹا جا رہا ہو مغرب کی طرف، تو جتنا بھی تیز چلے دور ہی ہوگا، لیکن اگر رخ صحیح ہوگا تو کم رفتار بھی کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچا۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔ پس عزیزان محترم، کریم اہل بیت، میرے مولا حسن کریم، کرم کرنے والے، کس قدر کرم کرنے والے کہ جس وقت جعدہ ملعون نے زہر پلایا، یہ زہر اس قدر شدید تھا، یہ یاد رکھیے گا، امام حسن علیہ السلام کو ایک دفعہ نہیں زہر دیا گیا، ایک سے زائد دفعہ امام کو زہر دیا گیا، لیکن ہر دفعہ پروردگار کے لطف سے امام علیہ السلام زہر سے، شدت سے نکل آئے، صحت یاب ہو گئے۔ یہ آخری زہر روم سے منگوایا گیا، جب یہ آیا زہر تو کسی نے کہا اس سے پہلے بھی کوشش کی ہے شاید کوئی فائدہ نہ ہو، لانے والے نے کہا یہ زہر اس قدر شدید ہے اگر اس کی ایک چٹکی تم فرات میں ڈال دو تو کوئی مچھلی تمہیں زندہ نہیں نظر آئے گی، اس قدر سخت۔ جعدہ ملعون نے جب زہر پلایا ہے، جب زہر نے اپنا اثر دکھایا، ڈر گئی، گھبرائی، رونے لگی، کریم اہل بیت رونے لگی، پوچھا کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی ہے اب اگر آپ کے بھائیوں کو پتہ چلے گا تو مجھے قتل کر دیں گے، کریم ہے۔ فرمایا اچھا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ جاؤ، کیونکہ اگلے دروازے سے میرے بھائی آنے والے ہیں، تمہیں یہاں سے پکڑ لیا جائے گا، چلی جاؤ۔ اپنے ہی قاتل کو موقع دے دیا، کرم اس قدر تھا۔ عزاداران مولا، امام حسین علیہ السلام آپ کے سرحانے پہنچے ہیں، مولا حسن کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے کہا، مولا حسن سے کہا، بھیا خدا انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے گا، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ باقی رہے گا، اس سے پہلے بھی دشمن نے آپ کے اوپر یہ وار زہر کا کیا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ شفایاب ہو جائیں گے،
کہتے ہیں مولا حسن نے کہا حسین اس تشت میں جو کپڑا پڑا ہوا ہے ایک دفعہ اس کپڑے کو ہٹا دینا۔ کہتے امام حسین نے جو ہی کپڑے کو ہٹایا دیکھا کہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں خون سے آلود، کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی ہے جو میرے وجود سے نکل کے آیا ہے۔ کہتے مولا حسین نے گریہ کیا، روتے ہوئے ایک جملہ کہا، آج میری زندگی کا سب سے سخت دن ہے۔ کہتے مولا حسن نے کہا، نہیں حسین، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ کہا حسین نا، جو دن تیری زندگی کا سخت ترین آئے گا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ عزاداران مولا، اب صدا اٹھی کہ مولا حسن کی بہنیں آ رہی ہیں، جناب زینب و ام کلثوم آئی ہیں، جناب رملہ آئی ہیں، قاسم دو سال کے قاسم تھے، قاسم کو بھی لے کے آئی۔ کہتے ہیں جناب حضرت قاسم کی یہ عادت تھی، جو ہی اپنے بابا کو دیکھتے جا کے سینے سے لگ جاتے تھے، دوڑ کے جاتے اپنے بابا کے سینے لگتے تھے۔ کہتے ہیں جو ہی قاسم آئے دوڑتے ہوئے گئے مولا حسن کے سینے سے لگے، ایک آہ نکلی ہے، جناب رملہ نے قاسم کو کہا، قاسم تمہارے بابا کے سینے میں تکلیف ہے، اپنے بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ۔ کہتے مولا حسن نے روک کر کہا، قاسم کو میرے سینے سے جدا نہ کریں، یہ میرے سینے پر آئے مجھے ٹھنڈک ملتی ہے۔ نہیں معلوم قاسم کے کان میں مولا حسن نے کیا وصیتیں کی ہوں گی، یقیناً یہی کہا ہوگا، قاسم جب کربلا میں میرا بھائی تنہا رہ جائے تم نے میری نیابت میں میرے بھائی کا ساتھ دینا ہے، اپنے چچا کی مدد کرنی ہے۔ عزاداران مولا، پس وہ وقت بھی آیا، جناب زینب کبریٰ بھائی کے سرحانے ہیں، ایک دفعہ مولا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ عزاداران مولا، پس مولا حسن کے جنازے کی تکفین شروع ہوتی ہے، کفن دینا شروع کیا۔ اب ہوتا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں جنازے تیار ہوتے ہیں، خواتین ہلکا بگوش ہو کے گریہ کرتی ہیں، گریے کی آواز ایک حد تک ہوتی ہے، لیکن جب خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آئیے آ کر آخری دفعہ زیارت کر لیں، کہتے ہیں جب پتہ چلا آخری زیارت، صحن میں جنازہ رکھا گیا ہے، ایک دفعہ اہل بیت کے خانوادے کے ساری خواتین جمع ہو گئی ہیں، آسمان تک فغاؤں چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، پس جب جنازہ اٹھانے کا موقع آیا، مولا حسین نے حضرت عباس اور اپنے بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھ کے امام حسن کے جنازے کو بہنوں کے درمیان سے اٹھایا ہے، آواز گریہ بلند ہے، گھر سے جنازہ رخصت ہو گیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جب جنازہ رخصت ہوتا ہے ایک دفعہ لوگوں کو تسلی دی جاتی ہے، بڑے چھوٹوں کو تسلی دیتے ہیں، اب یہاں جناب زینب ہی بڑی ہیں، باقیوں کو تسلی دے رہی ہیں، اتنے میں دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہے، حضرت عباس کو دیکھا، ہاتھ میں تلوار لیے عباس داخل ہوئے، بی بی نے کہا عباس خیر تو ہے تلوار لے کے؟ کہا بہن دوبارہ جگہ بنائے۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جنازہ واپس لے کے آ رہے ہیں۔ بی بی نے کہا ارے کیا کوئی نئی رسم شروع ہو گئی؟ جنازے گھروں سے نکلتے تو ہیں واپس تو نہیں آتے عباس؟ کہا بہن جنازے پہ اتنے تیر لگے ہیں واپس لانا پڑ رہا ہے۔ عزاداروں جنازہ جب واپس لائے ایک دفعہ کفن کا رنگ دیکھ کے بی بی زینب نے مولا حسین کی آبا پکڑ کے کہا حسین میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا۔ اجر کو مل اللہ۔ بس آخری جملہ کہوں عزاداران مولا، یہ مولا حسن کا جنازہ ہے، جنازے میں تیر بھی لگے لیکن پھر تیر نکلے ہیں، دوبارہ کفن پہنایا ہے، بقیع میں دفن کیا ہے، چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد جنازہ دفن کر کے واپس گھر میں آئے، اب گریہ کر رہے تھے۔ عزاداروں یہ حسن امیر کا جنازہ تھا، اب ایک دفعہ 61 ہجری کو حسین غریب کا جنازہ 11 محرم کو جناب سجاد جوان قتلگاہ کے قریب سے گزرے, بی بی زینب نے دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ, پوچھا سجاد میرے لال خود کو سنبھالو, مولا سجاد نے کہا پھوپھی اما یزیدیوں نے اپنے جنازے دفنا دیے ہیں, میں 22 کا جوان بیٹا اپنے بابا کا جنازہ بے غور و کفن کربلا کے دشت میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.